سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مقامات سے قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے نظام کائنات بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا، انسانی ضروریات کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دل میں مختلف چیزوں کے دائیے ڈالے، کیونکہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے اسے مختلف حاجتیں، مختلف ضرورتیں مختلف اوقات میں پیش آتی رہتی ہیں. اب ان ضرورتوں کو کون کس طرح سے پورا کرے، یقیناً اگر اللہ رب العزت دلوں میں نہ ڈالیں کسی کے، تو ساری ضرورتیں انسان کی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تخلیق فرمایا، اس دنیا کو بنایا، پیدا کیا، اور اس میں جو مخلوقات رکھی ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کو زندہ رہنے کے لیے جو جن چیزوں کی انہیں ضرورت تھی ان چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کی معیشت تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. اس لیے اللہ رب العزت نے معیشت کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں، جسے جو روزگار عطا فرمایا ہے حلال طریقے سے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو پکڑے رکھے، چھوڑے نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. الا یہ کہ اگر کوئی شخص ناموافق حالات کا شکار ہو جائے یا وہ روزگار بدل جائے، تو پھر ایسی صورت میں تو اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ دوسرا کاروبار کر لے، دوسری ضرورت رزق کی جو ہے اختیار کر لے. لیکن جب تک کوئی کام ایسا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما رہے ہیں، تو بلا ضرورت، بلا وجہ اس کام کو منع چھوڑے. ورنہ ہوگا یہ کہ اگر ہم نے بلا ضرورت اس کام کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہوگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. اس لیے بلا ضرورت ملازمت کو چھوڑنا بھی جائز نہیں. ہاں، اگر اس کا دائیہ ہے اور وہ دائیہ درست ہے، صحیح ہے، وہاں حالات ناموافق ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، دوسرا کاروبار اختیار کر لیتا ہے، دوسری ملازمت اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی کسی درجے میں گنجائش ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک داعیہ پیدا کیا. اب وہ داعیہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے وہ پورا کیسے ہو، اس کے لیے اللہ نے دوسرے کے دل میں داعیہ پیدا کیا. مثلا ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی، کسی اور کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ بھئی تم یہ کام شروع کر دو، تاکہ ہم جب باہر جائیں گے ہماری وہ ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، اور دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں، اشخاص ہیں، ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے ڈالا ہے دائیہ، اور پھر اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے دوسرے کے دل میں دوسرا دائیہ ڈال دیا. ورنہ آدمی ذرا سوچے کہ مختلف ضرورتیں انسان کو ہوتی ہیں، کیا کسی انسان نے یا مختلف لوگوں نے کوئی کانفرنس کی تھی کہ بھئی یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، میں یہ کام کروں گا، تم وہ کام کرنا. لازی بات ہے کہ سارے انسان مل کر بھی اس قسم کی کوئی کانفرنس منعقد کرتے، تب بھی وہ انسانی ضرورتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، کس کو کیا ضرورت پیش آنی ہے اور پھر اس کی ضرورت کس طرح سے پوری ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کے سارے ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور انسان کے دل میں ان چیزوں ان کو کے دائیوں کو بھی ڈالا ہے. اس لیے بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے کسی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایک نصیحت یہ کی انہوں نے, فرمایا کہ دیکھو بغیر وجہ کے چھوڑنا مت جہاں بھی جا رہے ہو, اور اگر وہ کہیں کہ چلے جاؤ تو پھر ایک لمحے کے لیے رہنا مت, کیونکہ اگر تم بغیر وجہ کے چھوڑو گے تو یہ ناقدری ہوگی, ناشکری ہوگی, جس کی بنا پہ اللہ رب العزت کی طرف سے وبال آئے گا. اور اگر کوئی خود سے کہہ دے کہ چلے جاؤ اب ٹھہرنا مت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھول دیں گے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے 100 کھل جاتے ہیں, لیکن اپنے طور پہ انسان بلا ضرورت اچھا خاصا کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. آج ہر شخص کوئی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں, ہر آدمی کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں اس کو چھوڑ کے وہ کام کر لوں, وہ کام چھوڑ کے دوسرا کر لوں, تو اپنے کام سے کوئی آدمی خوش نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ ہی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جب مجھے رزق حلال عطا فرما رہے ہیں تو میں بلا ضرورت اس کو ترک نہ کروں, کیونکہ رزق من جانب اللہ ہے, رزاق اللہ تعالیٰ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بڑے معاذہ کی کیفی مرحوم, انہوں نے اپنے ایک واقعہ لکھا کہ ان کی کتابوں کی دکان ہے, اب بھی ہے, وہ خود تو دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن بہرحال ان کی دکان ادارہ اسلامیات کے نام سے انارکلی بازار میں اب بھی دکان ہے. فرمایا کہ ایک دن میں صبح اٹھا اور دکان پہ جانے کا ارادہ میں نے کیا تو بارش شروع ہو گئی, اور بارش بھی ایسی ہوئی کہ دل میں سوچا کہ بھئی آج تو دکان کی چھٹی ہو گئی, اب ایسی بارش میں کون دکان سے کتابیں خریدنے آئے گا, اور کتابیں بھی کون سی دینی کتابیں, دوسری کتابیں ہوں تو شاید کو خریدے, دینی کتابیں تو جب انسان کا پیسہ بچ جاتا ہے ضرورت سے زائد ہو رہا تو ہی خریدتا, ورنہ تو خریدتا بھی نہیں. تو دل میں یہ خیال آیا, لیکن پھر فوراً ہی چونکہ ایک بزرگ کے شاید صحبت یافتہ تھے اس لیے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس بارش میں کون آئے گا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا انتظام یہیں سے فرمایا ہے اور مجھے اللہ نے میرے بچوں کا اور میرا رزق یہیں سے رکھا ہوا ہے, میں جاؤں گا تو مجھے ملے گا, اس لیے میرا کام تو یہ ہے کہ میں کھول کے بیٹھ جاؤں, اور بھیجنے والا تو وہ خود ہے. تو فرمایا کہ میں چھتری لے کے نکل گیا, جا کے دکان کھول کے بیٹھ گیا اور قرآن مجید اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا, اس خیال سے کہ بھئی گاہک نہیں آئیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے. تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی پڑھنا ہی بیٹھا ہی تھا, تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ لوگ آنے شروع ہو گئے, اب کوئی برساتی پہن کے آ رہا ہے, کوئی چھتری لے کے آ رہا ہے, لیکن فرمایا کہ روزانہ جو رزق اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتے تھے اتنا ہی ہے, کم و بیش اتنا ہی جو ہے وہ مجھے رزق اس دن بھی ملا, اور میں اللہ تعالیٰ کی اس رزق رسانی پر حیران ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا کام دکان کھول کے بیٹھنا ہے, اب کسی کے دل میں یہ ڈالنا کہ بھائی تو نے آج جا کے کتاب خریدنی ہے اللہ کا کام ہے, ہم گھر سے تو کسی کو بلا کے لاتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا, ہماری ضرورتوں کو بھی. جسمانی خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے, روحانی خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے, اور جسم کی جو تقاضے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بہرحال فرمایا کہ جس دن جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دیتے تو اس دن بھی اللہ نے عطا فرمایا, تو میں قربان اللہ رب العزت کی اس خلاقی کے اور اس کی تقسیم کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, تو بلا ضرورت بغیر کسی اس کے آدمی کو رزق کو چھوڑنا نہیں چاہیے, جبکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرما رہے ہوں, الا یہ کہ وہاں ناموافقہ حالات ہو جائیں یا کوئی اور ایسی صورت جو غیر شرعی صورت وہاں پر پیش آ جائے, تو پھر ایسی صورت میں اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر کے پھر اس کو چھوڑنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا جس کا میں نے حاصل و خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے کہ بلا ضرورت نہ تو آدمی منتقل ہو وہاں سے, نہ کاروبار کو چھوڑے, نہ ملازمت کو چھوڑے. اسی سے ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بات بھی سمجھی ہے کہ جو معاملات بھی انسان کو دنیا میں پیش آئیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھے, چاہے وہ کسی قسم کے معاملات. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ نے اسے ایسا منصب دے دیا ہے کہ گھر کے جھگڑے ہوں, بازار کے جھگڑے ہوں, اور خاندان کے جھگڑے ہوں سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا جھگڑا ہو گیا آپ ہماری صلح کرا دیں. یہ جو منصب ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب بعض لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا کام تو کرنے کو موقع نہیں ملتا, ابھی بیٹھتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھے تو وہ آ گیا. فرمایا اس پہ ناراض مت ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں میں ادائیہ پیدا کیا ہے کہ بھائی کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ. اب وہ تو اللہ کی طرف سے دائیہ پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم تنگ ہو رہے ہو, تو تنگ مت ہو بلکہ سمجھو کہ یہ بھی اللہ کی آتا ہے.
اس ہوئے تو بند کر لیں یا پھر.
اسی لیے کسی نے کہا کہ چیزے کے بے طلب رسد آن داد ہے خداس, وہ چیز جو بے طلب کے تمہیں پہنچے سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے آئی. چیزے کے بے طلب رسد آن داد ہے خداس, اورا ترد مکن کہ فرشتہ دے خداس, اس کو تم واپس مت کرو لوٹاؤ مت, اس لیے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی. تو اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرے پاس آ رہا ہے اپنی کسی ضرورت کے تحت تو اس کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے. البتہ آنے والے کو بھی یہ ضرور چاہیے کہ دیکھ کر آئے کہ کون سا موقع ایسا ہے کہ جانا چاہیے, کون سا موقع ہے جو نہیں جانا چاہیے, کوئی آرام کا موقع تو نہیں ہے یا کسی اور کام کا موقع تو نہیں, اس کو دیکھ کر آدمی جائے. لیکن جب کوئی آ جائے تو پھر آنے والے کا اکرام کرنا چاہیے, اور اس کی ضرورت اگر ہم سے پوری ہو سکتی ہے تو ہم اس کو اس ضرورت کو پوری کر دیں, یا اس کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں تو اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے. اور آدمی یہ سمجھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں مجھ میں کوئی سرخاب کا پر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کو میری طرف متوجہ کیا ہے اس وجہ سے لوگ آتے. اس لیے پھر جب یہ بات سوچے گا تو انشاءاللہ ایک تو بے اکرامی نہیں ہوگی, بے قدری نہیں ہوگی, آنے والے کی بے قدر کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں کسی کی ضرورت کو پوری کر سکوں, تو ضرور پوری کرنی چاہیے. اور آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے اللہ رب العزت کا, یہ احتیاج اگر ہمارے دل میں رہے گی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام غالباً ایک موقع پر غسل فرما رہے تھے, اچانک انہوں نے دیکھا کہ سونے کی تتلیاں, اس کی بارش شروع ہو گئی, تو جلدی سے ان سونے کی تتلیوں کو لینے کے لیے لپکے اور ان کو جمع کرنا شروع کر دیا. تو بعد میں کسی نے جب واقعہ بتایا ہوگا تو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کی سونے کی تتلیاں جمع کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں بظاہر. فرمایا کہ بھائی میں سونے کی تتلیوں کی طرف نگاہ نہیں رکھتا, میں تو اس دینے والے کی عطا کی طرف نگاہ رکھتا ہوں کہ جس نے یہ مجھے بھیجی ہے, تو میں اس کی عطا کا محتاج ہوں اور مستغنی نہیں ہو سکتا اس سے. کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے رہے ہوں ایک چیز جائز طریقے سے اور ہم اس سے کہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو فرمائیے بتائیے کہ یہ چیز کس طرح کی. تو اس نے فرمایا کہ میری نگاہ ان سونے کی تتلیوں پر نہیں تھی بلکہ اس دینے والے کی عطا کی طرف تھی کہ جو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں, تو میں اپنے آپ کو محتاج بناؤں کہ یا اللہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائی, مستغنی نہ ہوں. اگر آدمی استغنا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے غنی, انہیں تو کسی کی فکر نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز عطا ہو آدمی اللہ کی عطا سمجھ کے اس کو قبول کرے. اور اس کو میں ایک اور طریقے سے نقل کروں, میں نے اپنے بزرگ سے سنا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وہ عید کا زمانہ آتا تھا تو ہمارے یہاں بھی اب بھی یہ ہے عام طور پہ کہ چھوٹوں کو عیدی دی جاتی ہے, بلکہ ایسے موقع پر جو ہے وہ بڑی اولاد جو خود کما کھا رہی ہو اس کو بھی دیتے ہیں کہ لو بھائی چاہے وہ 5 روپے دیں یا 25 روپے دیں 100 روپے دیں. تو ہمارے معتقف مانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے عیدی لینے کے لیے جاتے تھے اور بلکہ ضد کرتے تھے کہ جی آپ نے پچھلی دفعہ 20 دیے تھے جو 25 لیں گے, یا 25 دیے تو 30 روپے لیں گے. تو والد صاحب فرمایا کرتے کہ تم بہت ڈاکو ہو, تم میرے محبت میں یہ بات کہتے. تو فرمایا کہ ہم سب بھائی ایسے نہیں تھے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن جن ہاتھوں سے وہ پیسے مل رہے تھے ہماری نظر اس والد کے ہاتھ کی طرف تھی کہ والد کے ہاتھ کی عطا ہے جو ہمیں مل رہے ہیں, تو اس لیے ہم اپنے آپ کو محتاج بنا کر ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے. تو یقیناً اللہ رب العزت تو اور بھی زیادہ ہم ان کے محتاج ہیں کہ اللہ کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ احتیاج اپنی سب پیش کریں کہ اللہ ہم ضرورت مند ہیں, ہم محتاج ہیں, اپنے فضل سے ہماری ضرورت کو پورا فرما دیجیے. تو بس بات ساری یہ ہے کہ ہماری نگاہ کیا ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے باقی سارے معاملات رکھے ہیں، رات اور دن کا پیدا کرنا یہ بھی سب اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ دن میں ہمیں فرمایا کہ کام کرو، وجعل اللیل لباسا وجعل النہار معاشا، دن کو ہمارے معاش کے لیے کہ دن میں تم روزگار کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، اور راتوں کو اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر سونے کے لیے بنا دیا. اب بتائیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر یہ فیصلہ کرتے کہ بھئی کس وقت کام ہوگا، کس وقت سوئیں گے، تو اول تو یہ بہت مشکل تھا. کوئی آدمی کہتا جی میں تو شام کے وقت کام کروں گا، کوئی کہتا میں عشاء کے بعد کام کروں گا، کوئی کہتا میں تو صبح سویرے کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا کوئی شخص بھی آرام نہیں کر سکتا. ایک آدمی کے سونے کا ٹائم ہے اور لوہار جو ہے وہ لوہا کوٹ رہا، ٹھکا ٹھک کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے نیند آتی. یا یہ کہ ہم انسان تو سو جاتے اور جانور جو ہے مرغے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ آوازیں دے رہے ہیں، یا گدھا جو ہے وہ ڈھینچو ڈھینچو کر رہا ہے، تو مصیبت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے رات کو سونے کی چیز بنا دیا کہ رات کو سو جاؤ بھائی، اور دن میں اٹھ کے اپنے کاروبار پہ جاؤ، کام کرو. تو وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، یہ دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رات ہمارے لیے سونے کی بنا دی. جبری طور پہ انسان کو نیند آ جاتی ہے رات کو، بعض اوقات دن میں بالکل نیند نہیں آتی، اور رات جو ہے شروع ہوئی اور آدمی جو ہے نیند کے جھونکے لینے شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ سو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری جہاں ہم رہتے ہیں وہ پورا عالم ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ سب سوئے ہوئے. تو یہ جو نظام اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یقیناً ہم اس کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں میں اپنی حکمت کے تحت، مصلحتوں کے تحت کام انجام دیں. البتہ اللہ رب العزت نے ان کاموں کو ہمارے فائدے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے. رات کی تخلیق ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، دن کی تخلیق ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، صبح و شام کے اوقات ہے تو ہمارے فائدے کے لیے. البتہ بعض اوقاتوں میں برکتیں بھی رکھی ہیں. اب جیسے صبح کے وقت میں بہت برکت رکھی، اس لیے فرمایا کہ صبح کا وقت جب ہوتا ہے تو فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دیا جائے. اب اگر کوئی شخص پڑا سو ہی رہا ہو تو اس کو رزق تو ویسے اللہ عطا فرماتے ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے استغنا، یعنی احتیاج کے خلاف ہونا ہی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگیں کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں، آپ کے بندے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیجئے. تو صبح کے وقت میں برکت بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جو کام صبح سے شروع کر دیا جائے وہ شام ہونے تک نمٹ جاتا ہے، اور اگر کام 12 بجے شروع کریں، 1 بجے شروع کریں، تو وہ شام تک نہیں نمٹتا، رات ہو جاتی ہے، 12 بج جاتے ہیں بعض اوقات، اور کام مکمل نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی رکھی ہیں. تو میرے عزیز و اصل جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مصلحتوں کے تحت ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اگر کوئی چیز خلاف مصلحت ہمیں نظر آتی ہے، ہماری مصلحت کے خلاف، تو حقیقت میں وہ ہماری مصلحت کے خلاف تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عین حکمت اور مصلحت کے مطابق. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو رزق ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج بن کر ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس کے بغیر ہمارے لیے چارہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر اس میں خیریں بھی پیدا ہوں گی، برکتیں بھی پیدا ہوں گی، اور اسی طریقے سے ہم محتاج بھی ہوں گے. اور اس طرح ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پہلے سے معلوم کر لیا جائے. مثلا اگر کوئی لمبی بات چیت کرنی ہے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ بھائی میں فلاں وقت آنا چاہتا ہوں کسی معاملے پر، تو میں آ جاؤں یا نہ آ جاؤں، یا پھر اگر پہلے سے طے شدہ اوقات ہیں کہ بھائی اس وقت میں عام طور پہ اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و تناسر کا معاملہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے تعاون و تناسر کے نظام پر ہی بنائی ہے. سارے کے سارے اگر مالدار ہوتے کوئی کسی کا کام نہ کرتا، سارے کے سارے اگر مزدور ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا تو دنیا کو کام ہی نہ نمٹتا. تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا، دوسرے کو مملوک بنا دیا. ایک آدمی جو ہے وہ مزدور ہے، مستری ہے، دوسرا آدمی گھر کا کام کروا رہا ہے، تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. دکاندار دکان کھولتا ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، گاہک کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ بھائی تم اپنی ضرورت فلاں جگہ سے پوری کرو. جب اس دونوں مل جاتے ہیں، ایک کو پیسے مل جاتے ہیں، ایک کو سامان مل جاتا ہے، دونوں کا حاجت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ پورا نظام اسی طریقے سے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دنیا اور اس کی ضرورتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں رکھی ہیں, اگر ہم اس میں غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً یہ ساری کی ساری ہماری مصلحتوں کے مطابق ہے. اور ہم اگرچہ بعض اوقات اپنی مصلحت کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں, لیکن اگر آدمی اس پر یقین کر لے کہ جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا, تو پھر انسان کو تکلیف پر زیادہ صدمہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا, یہی ہمارے حق میں بہتر تھا. تو انشاءاللہ پھر آدمی کو حوصلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, صبر بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر شر سے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. کچھ بچے بیمار ہیں, بعض لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. ہمارے ایک دارالعلوم کراچی کے سابق استاد بھی تھے, دوستوں میں سے بھی ہیں, مولانا عبدالمجید ذاکر صاحب, ان کے ہمشیرہ کا کل انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیں. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا میں بھی ہماری پردہ پوچھیاں فرمائیے, آخرت میں پردہ پوچھیاں فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.